تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، فون نمبر 6370813.
کریم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان النفاق والفقر، او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احکام نازل فرمائے اس میں بنیادی پانچ ہیں: ایک توحید اور رسالت کی شہادت ہے، دوسرا نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج. حج اس میں ایک منفرد عمل ہے، شروع سے ہے، سارے نبیوں امتوں پر رہا ہے. نماز کے نام پہ سورت کوئی نہیں، حج کے نام پہ سورت اتاری گئی، سورت الحج. روزے کے نام پر سورت کوئی نہیں، زکات کے نام پر سورت کوئی نہیں، لیکن سورت الحج کے نام سے سورت اتاری گئی ہے. نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا: اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تم پر نماز فرض ہوگی. روزے کے لیے اللہ نے کہا: کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہوگی. جہاد کے لیے فرمایا: کتب علیکم الجہاد، تم پہ جہاد فرض ہوگی. زکات کے لیے فرمایا: خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم بہا وتزکیہم کا آتوا الزکاۃ. لیکن اب ذرا دیکھیں اللہ حج کو کیسے فرض کر رہا ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے: وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. نماز، روزہ، حج میں اللہ اپنا نام نہیں لائے. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خذ من اموالہم صدقہ یا آتوا الزکاۃ. اب ادھر کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ وللہ، پہلا نام ہی اپنا آیا وللہ، اس کے اوپر لام کو چڑھایا وللہ. وللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جو حج کو آ رہے ہو، تم اپنے اللہ سے ملنے آ رہے ہو، اللہ سے ملاقات کو جا رہے ہو. کسی بڑے آدمی سے ملنے آدمی جاتا ہے تو کسی محفل میں جانے کے آداب ہیں نا، بادشاہوں کے پاس جانے کے پھر آداب اور بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں. اس میں تھوڑی سی بھی دائیں بائیں کی بات وہ بہت معیوب سمجھی جاتی ہے. پہلے لفظ سے ہی ہمیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے وللہ، اللہ سے ملنے آ رہے ہو، ذرا کچھ سیکھ کے آؤ، ڈھنگ سے آؤ، بن سنور کے آؤ. کبھی آپ نے خیال کیا کہ ہم جب کسی ایسی تقریب میں جاتے ہیں جہاں لوگوں سے ملاقات ہو، تو اس کے لیے ہم نے خاص طور پر الگ لباس رکھا ہوتا ہے. اس کے حساب سے بھائی یہ ویسٹ کوٹ ہو، یہ کوٹ ہو، کوٹ پتلون ٹائی پہننے والے کہتے ہیں یہ ٹائی ہو، یہ بوٹ ہو، یہ اس کے ساتھ سوٹ ہو، یہ میچ کر رہا ہے. ایسی عورتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہم سب کچھ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس محفل میں جا رہے ہیں وہاں ہم لوگوں کی نظروں میں جچتے رہیں، وہاں جا کر ہم ایسی عجیب نہ نظر آئیں. کتنا لمبا چوڑا اس کے لیے کام کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھا رہے ہوں، پسند آ رہے ہوں. یہ سارا زور ہوتا ہے کسی بڑی تقریب میں جانے کے لیے، اس کے لیے ہے لوگوں نے کیا کیا فضول خرچیوں کے طوفان اٹھائے ہوئے.
اللہ للہ, اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایسے آنا کہ میں بھی تمہیں پسند کر لوں. بھائی فلاں تقریب میں کوئی سلیپنگ سوٹ پہن کے چلا جائے گا, چپل کینچی پہن کے چلا جائے گا, بھائی لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ پہنو یہ نہ پہنو. تو اللہ کہہ رہا وللہ وللہ, ایسے نہ آنا کہ میں کہنے لگوں یہ کیا کر کے آئے ہو, یہ کیا کر کے میرے پاس بھی آؤ. تو ایسے بن کے آنا کہ میں تمہیں پسند کر لوں, تم مجھے پسند آ جا. دوسری بات یہ ہے وللہ, وللہ کا مطلب یہ کہ جب تمہارا سفر حرم کی طرف شروع ہو تو تم صرف اللہ ہی کے تصور میں جاؤ اور کسی کے تصور میں نہ جاؤ. علی الناس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جذب کرنا چاہیے, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر. ہے تو علی المؤمنین الاغنیاء, اللہ کی طرف سے ساری دنیا کے مالدار مسلمانوں پر ہے حج, تو لفظ آنا چاہیے تھا علی المؤمنین الاغنیاء, مالدار مسلمان. اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے علی الناس. ناس تو ناس میں تو مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے لوگو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وللہ, صرف اللہ کے لیے, وللہ اللہ کو پسند آنے کے لیے کیا ہے علی الناس, ساری دنیا کے انسانوں کے ذمے ہے حج البیت, اس کے گھر کے ارادے کر کے دوڑنا. یہاں تک اگر میں بات کو رکھوں, اگلا نہ پڑھوں, تو یوں لگتا ہے اللہ سب کو بلا رہا ہے, مسلم کافر دونوں کو بلا رہا ہے, مرد عورت دونوں کو بلا رہا ہے, بوڑھے جوان مالدار فقیر سب کو بلا رہا ہے. باقی نصوص سے پتا چلا کہ نہیں, خطاب تو صرف مسلمان کو ہے, پر اللہ کی تمنا یہ ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ صرف کافر بھی محروم نہ رہے, وہ بھی ایمان کا کلمہ پڑھ کے وہ بھی یہاں آ جائے. یہ ایسا عظیم سفر ہے. پھر اللہ نے اپنی آپ کو منشا بتا دی کہ میری منشا تو یہ ہے کہ ہر آئے, غریب ہو امیر ہو سارے آؤ. لیکن چونکہ شریعت تو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے لیے ہے نہ کہ مشقتوں کے لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کر کہا من استطاع الیہ سبیلا. اچھا بھائی جو نہیں آ سکتے ان کو تو ہم معاف کرتے ہیں, پر جو آ سکتے ہیں اگر وہ نہ آئے تو پھر یہ یاری نہ ہوگی, دوستی نہ ہوگی. انہیں ہر حال میں آنا ہوگا جن کے پاس اسباب ہیں اور استطاعت ہے. ان الفاظ میں اتنی کشش ہے اور اتنی محبت سے بلایا گیا ہے کہ کہیں کسی کو یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ پتہ نہیں اللہ ہی کو ضرورت پڑ گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو صاف کرنے کے لیے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. من کفر سے مراد کافر ہونا نہیں, من کفر سے مراد ہے حج نہ کرنا. اگر تم حج کرنے نہیں آؤ گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کوئی تمہارا محتاج ہوں؟ میں تو کائنات میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں, تمہارا کیسے ہوں گا؟ یہ اس کا حج کی اہمیت کا میں صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہا ہوں, سارا تو تفصیل کہاں بتائی جا سکتی. اب اسی کو دوسری آیت میں لیں, اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے, ایک مثال ہے, گھر میں مہمان ہے تو صاف کیے, مہمان تو روز ہی آتے رہتے ہیں لیکن صفائی ستھرائی کسی کسی مہمان کے لیے, فلاں آ رہے ہیں, چادریں بدلو, بیڈ شیٹ بدلو, کشن ٹھیک رکھو, کرسیاں ٹھیک رکھو, یہ صاف کرو, وہ صاف. کیوں ہوا؟ وہ آ رہے ہیں. روز ہی تو مہمان آتے ہیں ملنے ملانے, تو روز تو ہم جھاڑو لے کے کھڑے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے. کوئی جب خاص مہمان آتا ہے تو اس کے لیے پھر گھر کی صفائی ستھرائی کا کام بھاگم بھاگ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو جھاڑو پکڑایا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں کو کہا طہرا بیتی للطائفین, اٹھ جاؤ دونوں میرے گھر کے طواف کرنے والے آ رہے ہیں, تم صفائی کرو, صفائی کرو, میرے مہمان آ رہے ہیں, اسپیشل خصوصی مہمان آ رہے ہیں, صفائی کرو. پھر ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پہ طاہر ابراہیم اٹھنا, مہمان رہنا, جلدی سے صفائی کرو, جلدی کرو, طاہر صغاوی وہ ہے جس میں مبالغہ ہے, جلدی جلدی صفائی کرو. سن سن طائفین آ رہے ہیں, عاکفین آ رہے ہیں, قائمین آ رہے ہیں, رکعین آ رہے ہیں, سجدین آ رہے ہیں, جلدی کرو, میرے طواف والے آ رہے, میرے گھر کے طواف کرنے والے آ رہے, اور اس میں اعتکاف کرنے والے آ رہے, اور اس میں نمازیں پڑھنے والے آ رہے, رکوع پڑھنے والے, رکعین و سجود. الطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود, لمبے لمبے رکوع سجدے کرنے والے آ رہے ہیں. تو جھاڑو پکڑایا گیا خلیل جیسے نبی. پھر فرمایا اذن فی الناس بالحج, اعلان کرو, یہ اور بات ہے, اعلان کرو حج ہو گیا. اذن فی الناس, لوگوں کو ظرف بنا دے, لوگ تو ظرف نہیں ہوتے. اذن فی الناس, کسی چیز کے مطلب برتن ہوتا ہے, برتن میں چیز ڈالی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو برتن بنا رہا ہے کہ ان کے برتن میں اذان. یہ برتن میں اذان کہاں سے ہو جائے گی, برتن میں اذان ہوتے, تو کیا مطلب ہے اذن فی الناس؟ یہ تو قیامت تک کے لیے حکم ہے. اذن فی, ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی کے ذمے, ان کے بعد ہمارے ذمے. اذن فی الناس, اذان, اذان دو لوگوں کے اندر حج کی. کیا مطلب ہے کہ اس طرح حج کی عظمت لوگوں میں بیان کرو کہ جیسے برتن میں پانی بھرتا ہے, ان کے سارے وجود میں حج کی عظمت بھر جائے. اگر عظمت بھری ہوگی پھر یہ جگہ کی لڑائیاں نہیں ہوں گی ہیں. اور یہ جگہ اجبار حج تو مشقت نام ہے, تو اس مشقت پر ہوا ویلا نہیں ہوگا, کیونکہ اذن فی الناس یہ اصل کام تو تھا امت کے علماء کا, جو مسائل کو حقائق کو جانتے. اور پھر جو بھی لوگ حج کر چکے ہیں ان کے ذمے اوروں کو اس پہ تیار کرنا. تو چونکہ یہ کام نہیں ہوتا, حج کی عظمت لے کر لوگ نہیں آتے, تو اس کی عظمت سے دلوں کے خالی ہونے کی وجہ سے بہت سی وہ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو حج کے سفر کے بہت ہی خلاف ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اذان دو. تو سن ناس میں یہ اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نائب قیامت تک یہ امتی ہے. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, حج کی ایسی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھاؤ. دنیا کے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں, کبھی کسی نے واویلا کیا؟ تو وہاں اللہ کو ملنے جا رہے ہیں, اللہ کی ملاقات میں مشقت بھی آئے گی, تکلیف بھی آئے گی. خوشی سے آؤ, خوش ہو کے آؤ. پھر کیا ہوگا, یا تو رجالن, تو آواز تو لگا. ان کا یا اللہ میں آواز لگاؤں, پہنچے گی کہاں کا وہ, تو میں پہنچاؤں گا, تو آواز لگا. تو ابراہیم علیہ السلام کی 120 سالہ قربانی کے بدلے میں ان کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے کہا یا تو کا, کہنا چاہیے تھا یا تو نہیں, تو آواز لگا, لوگ میرے پاس آئیں گے, میرے گھر کا طواف کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو کا, تو آواز لگا, لوگ تیرے پاس آئیں گے. ابراہیم کو بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کا میزبان ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا, یا تو کا, تیرے پاس آئیں گے. اب اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا میزبان بنایا ہوا ہے, اور ہم سب اللہ کی میزبانی میں ہیں. لیکن اس میزبانی کے نظام کو بنانے چلانے کا کام ابراہیم کے سپرد ہے قیامت تک کے لیے. یا تو کر, ان کو گئے ہوئے 4000 سال ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو کر, تیرے پاس آئیں گے. ان کے پاس تو شاید ایک حاجی بھی نہیں آیا ہوگا ان کی زندگی میں, لیکن آپ جتنے 20 لاکھ ہیں تیرے ہی پاس ہیں. کیسے آئیں گے؟ رجالن, پیدل آئیں گے. تو پیدل کا لفظ پہلے ہے, تو پتہ چلا پیدل حج سب سے افضل. والا کل فامر, پتلی دبلی سواریوں پر آئیں گے. پتلی دبلی سواریوں کا یہ مطلب ہے کہ بڑے لمبے لمبے سفر کر کے آئیں گے, کہ ان کی سواریاں دانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے. من کل فج عمیق, تو ہر ہر پستی سے نکلیں گے. ہر ہر پستی میں سے نکلنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم سب پستیوں میں ہو, جب تم بیت اللہ کا سفر کرو گے تمہاری عظمتوں کا سفر شروع ہو جائے گا.
نیچے سے اوپر کے تمہارے سفر شروع ہو جائیں گے. من کل فج عمیق, تم سب نیچے ہو, اللہ کا گھر اونچا ہے, نیچے سے تم کہاں جا رہے ہو؟ بلندیوں کی طرف جا رہے ہو. حج کا سفر یہ اللہ کی ملاقات کا سفر ہے, یہ بلندیوں کا سفر ہے. ساری دنیا پست ہے, فج ہے, عمیق ہے, اور بیت اللہ اعلیٰ ہے, ارفع ہے, افضل ہے, ازکا ہے, اپہر ہے. تو یہ سفر انسان کو جیسے نیچے سے انسان نیچے کلر سے آدمی چلتا چلتا جیسے کوئی ڈی سی بنتا ہے اور اے سی سے چلتا چلتا سیکٹری بنتا ہے, ایسے ہی احرام باندھنے والا وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہوا عزتوں اور رفعتوں کی چوٹیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے. یشہد منافع لہم, نماز کا ایک نفع بتایا, تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روک. روزے کا ایک نفع بتایا, لعلہم تتقون, تمہیں تقوی نصیب ہوگا. زکات کا ایک نفع بتایا, تو زکی ہے پاکیزگی. اور حج کے لیے کیا تھا, لیشہد منافع لہم, یہ آئیں گے حج میں ان کو بے شمار نفے, بے شمار نام نہیں لیا, بے شمار بہت زیادہ. جیسے اللہ جنت الفردوس کے بارے میں فرماتا ہے, فیہما من کل فاکہت زوجان, اس میں ہر پھل کا جوڑا جوڑا, ہر پھل کا جوڑا جوڑا. نیچے والی جنتوں میں گن کے بتاتا ہے, فیہما فاکہت ونخل ورمان, اس میں پھل ہیں, اس میں کھجور ہے, اس میں انار ہیں. اور اوپر کیا کہتا ہے, من کل فاکہت زوجان ہے, وہاں تو بس بہتات ہے, یہاں کھجور بھی ہے, انار بھی ہے, پھل بھی ہے. تو منافع منافع حج کے بے شمار منافع ہیں. اگر حج اپنی حقیقت پہ آ جائے گا تو وہ منافع تم پر کھل جائیں گے, یہاں بھی پاؤ گے, آگے بھی پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرے بھائی اپنے فضل و احسان سے اس دھرتی پہ پہنچایا ہے جہاں 125,000 نبیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں. مینا عرفہ بیت اللہ وہ وادی ہے جہاں ہر نبی نے یہاں آ کر تلبیہ بھی پڑھا ہے, وقوف بھی کیا ہے, طواف بھی کیے ہیں. جب آپ حج سے آ رہے تھے, حج کے لیے آ رہے, تو جب آپ جوفہ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کانوں میں انگلیاں دے ہوئے زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو چونکہ یہ ہمارے حج کا سفر ہے, اس میں مختلف مسائل ہیں, مختلف احکام ہیں, وہ تو آپ کو بتائیں گے, آپ کے ساتھ علماء موجود ہیں, مفتی حضرات بھی موجود ہیں. میں صرف آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر حج بتاتا ہوں, اور اس حج کی کیا تقاضے ہیں وہ مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کر لیتا ہوں. زندگی میں آدمی ایک دفعہ حج فرض کرتا ہے, پھر نفل ہے. نفل اور فرض میں فرق اتنا ہے کہ قیامت تک کا ہر دن عرفات ہو, اور ہم ہر روز ہی ہم احرام باندھ کے ہم حج کرتے چلے جائیں, کرتے چلے جائیں, قیامت تک کرتے چلے جائیں, تو بھی ایک فرض حج کا برابر نہیں ہو سکتا, اتنا فرق ہے. اب اس میں دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ نماز تو 5 دفعہ فرض ہوتی ہے, ایک فرض کی کمی دوسرے سے پوری ہو سکتی, روزے 30 فرض ہوتے ہیں, ایک کی کمی دوسرے سے پوری ہو سکتی, زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے, ایک کی کمی دوسرے سال سے پوری ہو جائے گی, حج ایک دفعہ فرض ہوا ہے, کمی رہ گئی تو چلو دوسری کمیوں سے تو دم دے دیا جائے گا, حقائق میں کمی رہ گئی تو اس کا پھر ہمارے پاس بدل کوئی نہیں جس کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جا سکے, اس لیے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو فضائل کے لحاظ سے اللہ کے نبی نے فرمایا, حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں, حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. یہ جو 10 دن شروع ہو چکے ہیں, حدیث میں آتا ہے ہر دن کی بندگی 1000 دن کے برابر ہے, ہر دن کی بندگی 1000 دن کے برابر ہے, اور عرفات کے دن کا وقوف اور بندگی 10,000 دن کے برابر ہے, 10,000 دن کے برابر. اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائیں, والفجر, مجھے فجر کی قسم, ہر فجر نہیں 10 کی صبح کی قسم, ولیال عشر, مجھے ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم, والشفع والوتر, مجھے 10 اور 9 کی قسم, جفت اور طاق کی قسم. وہ 9 کو پہلے آنا چاہیے تھا عدد کے لحاظ سے, لیکن اس کو بعد میں لائے ہیں اس کی فصاحت کے لحاظ سے, چونکہ ہر لفظ را پہ ختم ہو رہا ہے, والفجر, ولیال عشر,
پیچھے را پہ لفظ ختم ہو رہا ہے, جملہ ختم ہو رہا ہے, تو اس کے لحاظ سے وشفع مجھے دس کی قسم, والوتر مجھے نو کی قسم, تو را کی مناسبت کی وجہ سے اس کو وتر کو بعد میں ذکر کیا گیا. هل فی ذلک قسم لذی حجر, تو یہ را را یہ کافی ہوتا ہے, اس کو ایک جگہ ایک لفظ سے بات کو ختم کرنا یہ حسن کلام ہے. آگے دال شروع ہو جاتا ہے, لم تر کیف فعل ربک بعاد, پھر ارم ذات العماد, پھر التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, پھر ثمود الذین جابوا الصخر بالواد, پھر فرعون بالاوتاد, الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد, فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ ایک ہی مضمون میں اگر ایک کبھی را پہ ختم کرنا, کبھی دال پہ, کبھی نون پہ, کبھی الف پہ, اسی نے تو عربوں کو پاگل کر دیا تھا کہ یہ کیا کلام ہے جو سمجھ نہیں آتا کہاں سے اتر رہا اور کیسے اتر رہا. تو اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی, وَلَيَالٍ عَشْرٍ دس راتیں, وَالشَّفْعِ دس کی قسم, وَالْوَتْرِ نو کی قسم. تو ان دس دن میں اللہ کے نبی نے فرمایا سفر حج سے افضل اور کوئی عمل نہیں سوائے اس کے جو جان مال کو اللہ کے نام پر قربان کر کے شہید ہو جائے, اس کے علاوہ ان سے افضل کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر میں حج کیا, آپ نے 25 ذو القعدہ کو بروز ہفتہ ظہر کی نماز سے پہلے دو چادریں باندھی, نیت نہیں تھی, دو چادروں میں نماز پڑھی. یہ یمن کی بستی تھی سہارا, آج کل یہ بستی مسقط میں آتی. دو چادروں میں ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے حج کی ترتیب بتائی اور وہاں سے آپ چلے سفر حج کے لیے. تو آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا. ذو الحلیفہ پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں قیام کریں, یہ مبارک رات ہے. مدینے کا آپ نے امیر بنایا ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ کو, اور جو جانور آپ نے قربانی کے ساتھ لیے ان پر آپ نے نگران مقرر کیا ناجیہ بن جندب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو. ذو الحلیفہ پہنچے تو آپ نے کو حکم کیا گیا قیام کریں, تو وہاں آپ نے رات قیام فرمایا, عصر مغرب عشاء فجر ظہر پانچ نمازیں پڑھی. یہاں حضرت اسماء بنت عمیس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھا گیا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بس وہ حج کا احرام باندھ لے, جب تک پاک نہ ہو اس وقت تک طواف نہ کرے. اور فجر میں آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے احرام کی تیاری کے لیے احرام کی تیاری شروع فرمائی. آپ نے غسل کے لیے آپ کے لیے پانی لائے, اس میں دو بوٹیاں ڈالی گئیں, ایک کا نام ہے اشنان, ایک کا نام ہے ختمی. میں نے ان کو آج تک دیکھا نہیں, یہ عرب کی جڑی بوٹیاں ہیں, آپ لوگ تلاش کریں. یہ صابن کا کام دیتی تھی, تو ان کو ان پانی میں ڈال دیا جاتا تھا تو صابن کی طرح محل. تو پھر آپ اپنے سر میں آپ کو پانی ڈال رہے تھے صاحب, تو آپ اس طرح اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح, چونکہ آپ بڑے بڑے بال تھے تو یہ آپ مجھے دیکھ کے میں انگلیاں سے پھیر رہا ہوں, آپ اپنی انگلیاں ایسے بھی آگے بھی لاتے پیچھے بھی آگے بھی ایسے ایکسٹرا کر کے آپ نے اپنا اس سر کے بالوں میں پانی پہنچایا, غسل فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے تیل لگایا, تیل لگانے کے بعد شہد لگایا. شہد کو لگانے کو تلبیس کہا جاتا تھا. شہد اس لیے لگایا کہ وہ بالوں کو چپکا دیتا ہے, اس سے بال پھر بکھرتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد آپ نے خوشبو لگائی جو داڑھی پر لگائی, سر کے بالوں میں اور مانگ میں لگائی جو نظر آتی, جسم پہ لگائی, احرام کو نہیں لگائی, جسم پہ لگائی. اس کے بعد پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنی اونٹنی سے سوار ہوئے, اور جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا, لبیک اللہم لبیک. کب پڑھا, کیسے پڑھا, یہ سارے اختلافی چیزیں ہیں, لیکن کوئی ایک بھی چیز صرف ہم نے صرف حج کی آپ کو صورت بتانی ہے. تو جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا, تو آپ نے افراد کا تلبیہ پڑھا. تو جبریل نازل ہوئے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کا قران کریں, آپ اس کے ساتھ عمرے کو شامل کریں. یہ اسی کیا گیا کہ عرب کے ہاں قریش میں عمرہ حج کے مہینے میں کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, تو آپ نے پھر قران کیا. جب آپ تشریف لائے وہاں عمرے سے فارغ ہوئے بیت اللہ پہنچ کر, تو آپ نے فرمایا جن لوگوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں وہ عمرے کا احرام کھول دیں,
چاہے انہوں نے کرام ہی کیا ہو. کریں کوئی ذمہ دار آدمی باہر آ جائیے ریاض سے. تو وہ آ رہے ہیں آپ بس. تو جب آپ پہنچے, یہ میں آگے کی بات ابھی سنا رہا ہوں, ایک اس مضمون کی بات یہیں ہو جائے. تو آپ نے فرمایا بھائی آرام کھول دو, یہ صرف اسی وقت کی خصوصیت ہے, بات کے لیے نہیں. صحابہ نے کہا آپ نے تو کھولا نہیں, ہم کیسے کھول دیں. تو آپ نے فرمایا میں سواری میں جانور لایا ہوں قربانی کا, اگر مجھے اللہ نے اگلے سال آنے کی توفیق دی تو پھر میں جانور نہیں لاؤں گا, میں بھی عمرہ کر کے احرام کھول دوں گا. تو تین باتیں ہو گئیں. تو اب امام مالک فرماتے ہیں کہ افراد افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے تو افراد ہی کا احرام باندھا تھا, تو جبریل نے آ کر کہا کہ قران کرو, تو جو اللہ کے نبی نے پسند کیا وہی افضل ہے, وہ ہو گیا افراد جو اختیار کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عملاً چونکہ اللہ کے نبی نے قران کیا تو قران ہی ہے, اس میں تو کسی کو اختلاف ہی کوئی نہیں, تو لہذا قران افضل ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی نے اگلے سال کے لیے تمتع کو پسند کیا تھا تو تمتع افضل ہے. تو تین ائمہ, امام شافعی کی تمتع کے افضلیت کے قائل ہیں. تو اگر کوئی افراد کا حد باندھے گا تو اس کو امام مالک کے فتوے سے فضیلت حاصل ہو جائے گی, کوئی قرآن کا باندھے گا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی, کوئی تمتع کا باندھے گا تو امام احمد بن حنبل کے فتوے سے اس کو فضیلت ہو جائے گی. تو محروم کوئی بھی نہ رہا. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عملی طور پر جو آپ نے کیا وہی افضل بنے گا, لیکن یہ کہ صرف قرآن ہی افضل ہے, تو اللہ نے دو بڑے بڑے ائمہ کو جو رخ سوچ کا دیا اس کے ذریعے سے امت کے ہر حج کرنے والے کے لیے فضیلت کی کوئی نہ کوئی بات اس کو حاصل ہوگی. آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا جب آپ نے سفر شروع کیا. پہلا قیام آپ نے ملل ایک بستی آتی تھی, آج وہ ختم ہے, وہاں آپ نے یہ 16 میل کے فاصلے پر تھی, وہاں یہ ظہر کے بعد جو قافلہ چلا تو وہاں جا کے پڑاؤ کیا گیا. اس کے بعد دوسرا جو ہوا, یہ دوسرا, پہلا تو ذوالحلیفہ میں ہوا, دوسرا ملل میں ہوا, تیسرا روحا میں ہوا. روحا کا کنواں ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہاں 70 نبیوں نے اس وادی میں قیام کیا ہے, اس وادی میں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے لیے آتے ہوئے. وہاں کنویں کا پانی بھی آپ نے پیا, اور آپ تو لوگ تو سب جانتے ہی ہیں اس کے پیچھے مسجد ہے, اس مسجد کی جگہ آپ کا خیمہ مبارک تھا. وہاں سے آپ چلے تو آپ اسایا ایک جگہ آتی ہے, وہاں قیام فرمایا, چوتھا قیام وہاں ہوا. پانچواں ارج ایک بستی آتی تھی اس زمانے میں, ارج, وہاں آپ کی سواری گم ہو گئی, آپ کا آپ کی اونٹنی جس پر آپ کا اور ابوبکر صدیق کا سامان تھا وہ اونٹنی گم ہو گئی, اس پہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا. تو ابوبکر نے پوچھا غلام سے کہ اونٹنی کہاں گئے, کہاں جی گم ہو گئے. تو انہوں نے ان کو ایک چھڑی سی تھی پتلی سی اسے کیوں مارا, ایک اونٹنی وہ بھی تو نہ حفاظت کر سکا, اللہ کے نبی کی اونٹنی, کھانے کا سامان کیا بنے گا. تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو دیکھو بھائی احرام کی حالت میں کیا کر رہا ہے. اتنے میں آل و فضالہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ کھانے کا سامان کافی سارا لے کے آ گئے. تو آپ نے کہا ابوبکر چھوڑو غصہ, دیکھو ہمارے کھانے سے بہتر کھانا اللہ نے بھیج دیا ہے. تو تینوں بیٹھ کے کھانے لگے, عائشہ بھی ساتھ. اس کے بعد پتا چلا قیس بن سعد کو اور سعد بن عبادہ کو, تو وہ اپنی اونٹنی لے کر آئے سامان سے بھر کر. لیکن ان کے آنے کے ساتھ ہی سفوان بن واطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اونٹنی تلاش کر کے پہنچ گئے. تو پھر آپ نے ان کی اونٹنیاں واپس کر دیں اور اپنی اونٹنی لے لی. جب یہاں سے عرض سے چلے تو آپ نے ابوا میں قیام فرمایا. ابوا وہ جگہ جہاں ہمارے نبی کی والدہ کی قبر ہے. ابوا سے چلے تو آپ عثمان پہنچے, یہ جو عثمان اسی نام سے آج بھی ہے, وہ تو راستے میں بھی آتا ہے. عثمان سے جو آپ نے پھر سفر شروع کیا ہے تو صرف پر پہنچ کر آپ کو مغرب ہو گئی, مغرب ہو گئی. وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منزل شروع ہو گئی, تو وہ کمرے میں خیمے میں بیٹھی رو رہی تھی. تو آپ نے کہا کیا ہوا, لاللہ کی نفس سے تو یہ منسز ہو گیا. کہا جی ہاں, کہا اللہ کا امر ہے, اب تو ایسا کر
عمرے کی نیت چھوڑ دے, حج کی نیت کر بس. پھر جب آپ تنعیم پہنچے تو آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل کیا, جو آپ نے 25 ذو القعدہ کو مدینے میں جن چادروں کو آپ نے اپنے زیب تن فرمایا تھا وہ آپ نے جا کر تنعیم میں ان چادروں کو بدلا, لیکن اسی قسم کا کپڑا, وہی کپڑا, چادریں نہیں. پھر آپ رات کو پہنچ گئے, 4 کی رات کو آپ دیر زی طوا حجون کے محلے میں جا کر آپ نے جس طرح جنت المعلی ہے, یہاں آپ نے رات قیام فرمایا, صبح کی نماز پڑھ کے آپ نے غسل فرمایا, اور چاشت کے وقت میں آپ اپنے اونٹنی پہ سوار ہوئے, اور بابو بنی شیبہ جو صفا مروہ کی صحیح میں ایک دروازہ آتا ہے بابو بنی شیبہ, اس کے سامنے اونٹنی کو بٹھایا اور اس کے اندر آپ اس دروازے سے اندر داخل ہوئے, اور دعائیں پڑھتے ہوئے سیدھے آپ نے جا کر حجر اسود کا بوسہ لیا سجدہ کیا 3 دفعہ, پھر آپ رونے لگے, پھر پیچھے ہٹے اور آپ نے طواف شروع فرما دیا. استوا فرمایا, کندھا ننگا تھا اور 3 چکر تیزی کے ساتھ اور قدم ذرا مضبوط رکھتے ہوئے. اس میں نہ دوڑنا ہوتا ہے نہ کودنا ہوتا ہے, بلکہ اس میں تیز چلنا ہے چھوٹے قدم کے ساتھ, کندھوں کو ذرا اکڑاتے ہوئے. اگر رش ہو تو پھر ضرورت کوئی نہیں, رش ہو جب مجمع رک جاتا ہے تو کئی لوگ ایسے پھر کودنا شروع کر دیتے نا, وہ ویسے عجیب سے نظر آتے ہیں. تو بھائی یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تیز چلنا ہوتا ہے, جگہ ملے ٹھیک ہے, نہ ملے تو چھوڑ دیں. تو اس میں 3 چکر آپ نے استوا کیا اور وہ رمل کیا, اور کسی ایک چکر میں آپ نے پانی پیا, چلتے چلتے آپ نے زمزم کا پانی منگوایا اور پانی پیا, اور حضرت عمر سے فرمایا, عمر بوسے پر دھکے نہ دینا, جگہ ملے تو لے لینا, دھکے نہ دینا کسی کو. خود آپ نے جو باقی 6 چکر میں آپ نے جو استلام کیا, ویسے جب آپ بیت اللہ کے سامنے آتے تھے, حضرت اسود کے سامنے آتے تھے, تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ایک ہاتھ کے برابر, اس کے اوپر ایسے وہ لوہا لگا ہوا تھا, وہ نوک سی بن گئی تھی. تو جب آپ اس کے سامنے آتے تھے, چونکہ رش تھا بہت زیادہ, مطاف کتنا تھا مقام ابراہیم سے لے کر بیت اللہ تک, اور کتنے لوگ جمع ہو چکے تھے, 1 لاکھ. جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو مجمع 12,000 سے بڑھ کے 1 لاکھ ہو چکا تھا. تو اس رش میں جب آپ مکان میں جب آپ حجر اسود کے سامنے آتے تو بس آپ ادھر منہ نہیں کرتے تھے, بلکہ ویسے ہی چلتے چلتے اس لکڑی کو آپ ایسے کرتے, بسم اللہ اللہ, اس طرح کر کے اسی کو چوم کر آگے آپ تشریف لے جاتے. اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کیے. پھر مقام ابراہیم پر آ کر آپ نے 2 نفل پڑھے, قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ کے ساتھ. پھر آپ دوبارہ حجر اسود پر گئے, اس کو چوما اور اس کا سجدہ کیا. پھر آپ واپس ہوئے اور جا کر آپ نے صفا پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے آپ نے کافی دیر دعا فرمائی. پھر آپ نے مروہ کی طرف چکر شروع کیا, اور دوڑنے کی جگہ پر آپ اتنی تیز دوڑ رہے تھے کہ آپ کے جو تہمت ہے وہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے ایسے گھومنے لگ گیا, اتنا تیز آپ وہاں دوڑے. اور آپ نے فرمایا, یہ جگہ تو تیز دوڑ کر ہی پار کرنی چاہیے. اس طرح آپ نے 7 چکر پورے فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا, جن لوگوں کے پاس سواری نہیں, جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں, اپنے احرام کھول دیں. تو صحابہ نے کہا, کیسے کھولیں, آپ نے تو کھولا نہیں. کہا, میرے پاس جانور ہے. میں کہ میں یہ وہ جگہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا, کہ میں اگر اگلے سال جانور اگر میں آیا اگلے سال تو جانور نہیں لاؤں گا, کھول دوں گا. تو آپ کھول دو احرام. پھر آپ نے کہا, رحم اللہ المحلقین, یہاں آپ نے فرمایا, وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, رحم اللہ المحلقین, اللہ معاف, اے اللہ رحم فرما سر منڈانے والوں پر. تو ایک کوئی پیچھے سے بولا, والمقصرین, اور جو کٹا ہے. آپ نے کہا, رحم اللہ المحلقین. پھر وہ کوئی بڑا ہی زبردستی تھا جو منوا ہی لیا اس نے آخر کار, کہنے لگا, والمحلقین, اور جو کٹائیں. آپ نے کہا, رحم اللہ المحلقین. پھر وہ نہیں باز آئے, کہا, والمقصرین, اور جو بال چھوٹے کرا لیں ان کو بھی تو کچھ کہہ دیں. آپ نے کہا, اچھا, والمقصرین, اللہ چھوٹے کرانے والوں پر بھی رحم فرمائے. تو اس کی ضد کی برکت سے یہ ایک راستہ بھی مل گیا, جن کا نفس نہیں مانتا سر منڈانے پر. ویسے اللہ کے نبی نے فرمایا, جب تم سر منڈاتے تو تمہارا ایک ایک بال قیامت کے دن نور بن کے چمک رہا ہوگا.
قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو اس کے بعد آپ نے ابتہ کی وادی میں تشریف لیا اور وہاں آپ نے چار دن قیام کیا, اتوار پیر منگل بدھ, ہفتے کو چلے اتوار کو پہنچے. حضرت علی تشریف لائے یمن سے, آپ نے بھیجا تھا ان کو بنو حمدان کے لیے, تو آگے دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہا دھو کے بیٹھی, سرما لگایا, خوشبو لگائے, کہیں تم نے یہ کیا کیا, حیران میں یہ کیا کیا, اللہ کے نبی نے کہا کھول لو, میں نے کھول دیا, ان کو یقین نہیں ہے. تو آئے حضور کے پاس بڑے تپے ہوئے, تو دیکھیں فاطمہ نے کیا کیا, حیران کھول کے بیٹھی. تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ طبیعت میں ناگواری آئی ہوئی ہے اور شاید ان کو یقین نہیں آیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا صدقت صدقت صدقت, تین دفعہ کہا وہ سچ کہہ رہی ہے, وہ سچ کہہ رہی ہے, وہ سچ کہہ رہی ہے, انا امر توہا, میں نے اسے کہا تھا کہ احرام کھول دیا جائے. پھر آپ نے ظہر کی نماز آ کر پڑھی بدھ والے دن حرم شریف میں اور حج کے مناسک ادا کیے. میں روز پڑھ رہا تھا, جمعرات کو آپ تشریف لائے جیسے آج ہم مینا میں آ کے. یہاں تک کا یہ سفر آپ کا مینا تک, ہم اب وہاں آ گئے جہاں اللہ کے نبی تشریف لائے تھے. آپ کا خیمہ گاڑا گیا جہاں مسجد خیف کا گنبد ہے, اس کے نیچے آپ کا خیمہ تھا اور آپ کے دائیں انصار مہاجرین تھے, بائیں انصار تھے. یہاں آپ نے پانچ نمازیں پڑھی اور اس کے بعد آپ صبح جمعہ کے دن اپنی اونٹنی سے سوار ہو کر تشریف لے گئے فجر کی نماز کے بعد عرفہ, جس کے لیے ہم کل جا رہے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی کا یہ دربار خاص ہے. آپ نے دیکھا ہے لوگ ڈرائنگ روم میں پیسے اچھے خاصے خرچ کرتے ہیں, جہاں مہمانوں کو لایا جاتا ہے وہ ذرا بڑا عالی شان بنایا جاتا ہے اپنے اپنی بفات کے مطابق. بادشاہ لوگ تو بڑا عالی شان بناتے تھے. تو اللہ کا دربار ایسا دربار ہے کہ وہاں نہ گھاس کا تنکا, نہ پانی کا قطرہ, نہ کوئی منظر, نہ کوئی موسم. کالے پہاڑ وہ بھی بے ڈھنگے سے, میدان وہ بھی اونچا نیچا. یہ تو اب لوگوں نے درخت لگا دیے, پانی کو اب پیچھے صرف 50 سال پیچھے جائیں تو یہاں کچھ بھی نہیں. تو یہ اس لیے ہے کہ آنے والا منظر نہ دیکھتا, پھر یہ پہاڑ کیسا ہے, یہ چشمہ کیسا ہے, یہ پھول کیسا ہے, یہ پھل کیسا ہے. یہاں صرف اللہ ہی ہو, بس اللہ اور تو ہو, تیسرا کوئی نہ ہو. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ ایسے عرفات میں جاؤ کہ کوئی دوسرا پھر ساتھ نہ ہو سوائے اللہ کے, سوائے اللہ. غالب نے کہا تھا, غالب نے, کہ مومن خان میرا سارا دیوان لے لے, یہ شعر میرے نام کر. یہ مومن خان مومن کا شعر ہے. انہوں نے کہا تھا میرا سارا دیوان لے لو اور یہ شعر میرے نام کر دو. ایک ہی زمانہ ہے دونوں کا, تم میرے پاس ہوتے گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اتنا اتصال ہے, اتنا اتصال ہے, اتنا اتصال ہے کہ من تو شدم من تو شدی, من جا شدم تو تن شدی, طاقت نہ گوید باد عظیم, من دیگرم تو دیگری. تو عرفات میں آپ نے وہ مسجد نمرہ میں کی جگہ خیمہ لگایا گیا تھا, وہاں آپ نے آرام فرمایا. اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل کیا. غسل کے بعد آپ کی اونٹنی قصبہ کو تیار کیا گیا, اس پر آپ نے بیٹھ کے خطبہ دیا. خطبے کے بعد پھر آپ نے جو خطبہ بھی لمبا نہیں مختصر ہے, اس میں آپ نے حقوق العباد ہی کو سارا بیان کیا ہے, عبادات کو نہیں بیان کیا, حقوق العباد کو. اور خاص طور پر آپ نے اس میں فرمایا تمہاری جان, تمہاری مالیں, تمہاری عزت, اموالکم دماءکم اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا, جیسے شہر معزز, مہینہ معزز اور یہ دن معزز محترم ہے, ایسی تمہاری جان مال عزتیں دوسرے پر محترم ہیں. اب جان کا لینے والا تو کوئی کوئی ہوتا ہے اور مال کا لوٹنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے. عزت کے لوٹنے والوں سے سارا جگ بھرا پڑا ہے. غیبت, غیبت, غیبت وہ عمل ہے جس سے ہم کسی مسلمان کی عزت کو لوٹتے ہیں. اور عرفات میں 3 دن اس کو روکا گیا ہے. دیکھو کسی کی عزت کے در پہ نہ ہونا, جان کے مال کے در پہ نہ ہونا. تو غیبت ایک ایسا عمل ہے جس سے عزتیں لوٹی جاتی ہیں. تو بھائیو اپنے آپ کو جہاں ہم اور چیزوں سے روکنے کی اللہ سے دعا کریں, غیبت سے بھی مانگنا. اس غیبت نے بڑے بڑے گھروں کو آگ لگا دی. پھر اس کے بعد آپ نے یا کر جبل رحمت کو ہم نے نام رکھا ہے, چنان کوئی حدیث میں تو ہے نہیں. تو یہ چونکہ پہاڑ بالکل عرفات کے میدان میں سب کے سامنے نظر آتا تھا اور لوگ دور دور سے شامل ہو رہے تھے, عرفات تک شامل ہو رہے تھے, اس لیے وہاں تشریف لے گئے تاکہ آنے والوں کو دیکھتے ہی نظر آ جائیں. پھر آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے پھر آپ نے دعا مانگی. عرفات کی اصل بندگی تو دعا ہے. نماز آپ نے مختصر کر کے دو رکعت اثر پڑھائی. خطبہ بھی آپ کا 15-20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے, باقی 6 گھنٹے آپ کی دعا ہے. تو عرفات کی اصل بندگی تو دعا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. آپ اپنے کہاں نہ زمین پہ بیٹھے نہ فرش پر بیٹھے, اونٹنے جیسے تھکا دینے والے جانور پر آپ تشریف فرماتے, نہ کھایا نہ پیا اور نہ کوئی اوپر سایہ تھا, نہ کوئی سائبان تھا, نہ کوئی چادر تھی, اور مسلسل آپ اللہ سے مانگتے, کبھی ہاتھ اوپر اٹھ چلے جاتے, کبھی ایسے ہو جاتے, کبھی سینے کے ساتھ لگ کر اس طرح آپ فریاد کرتے, آپ اظہار نہیں کرتے. کیا مانگا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک دو دعائیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں, لیکن آپ نے تو 6 گھنٹے دعا مانگی ہے. اور کس لجاجت کے ساتھ مانگی ہے. انك تسمع كلامي وترى مكاني ولا يخفى عليك شيء من امري انا البائس الفقير الوجل المشفق المستجير. يا الله میں فقیر ہوں, یا اللہ میں ڈرا ہوا ہوں, یا اللہ میں بھاگا ہوا ہوں, تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں, تیری پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. المستجیر, سارے جہان سے یا اللہ مجھے پناہ نہیں ملی, میں تیری پناہ ڈھونڈ رہا ہوں میرے مولا, میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. الوجل المشفق, میرا اندر بھی ڈرا ہوا ہے, میرا باہر بھی ڈرا ہوا. الوجل, میرا اندر بھی تجھ سے ڈر رہا ہے. المشفق, میرا باہر بھی تیرے تجھ سے لرزا اور ترسا ہے. میرے مولا میں بائس ہوں, الفقیر ہوں, میرے فقر کا حال میرے چہرے پر آ چکا. البائس, وہ فقر جو چہرے پر سامنے آ کر نظر آنے لگے. یا دیکھو کیا حال ہے بیچارے کا, بیمار کا حال چہرے سے نہیں پتا چل. البائس الفقیر, میں وہ فقیر نہیں ہوں جس کا فقر چھپا ہوا ہو. میرا فقر, میرا وجود اس پہ دلالت کر رہا ہے میرے فقر پر. اسألک مسألک المسکین, جیسے مسکین مانگتے میں ایسے مانگتا ہوں. ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. یا اللہ میں تیرے آگے وہ دہائیاں دیتا ہوں جو گناہگار دیتے ہیں, جو ذلتوں میں ڈوبے ہوئے دیتے ہیں. آپ ذلیل ہیں, آپ کی طفیل تو عزتوں کو وجود ملا, آپ کی طفیل تو ذلیل عزیز ہوئے, لیکن آپ کا فریاد سنو اپنے رب کے سامنے کیسے. دعا من خضعت لك رقبته, میں تیرے سامنے وہ غلام بن کے مانگ رہا ہوں جس کی گردن جھکی ہوئی ہو. وفاضت لك عورته, اور جس کی آنکھیں گھنگور گھٹا بنی ہوئی ہوں, رم جھم برسات ہو جس کی آنکھوں سے. ورغم لك انفه, اور جو میں وہ غلام ہوں جو آقا کے سامنے مٹی میں ناک کو رگڑ رہا ہو. وذل لك جسمه, اور جس کا جسم اس کی اطاعت میں گھل چکا ہو, پگھل چکا ہو. لا تجعلنی بدعائك شقیا, دیکھ مجھے رد نہ کرنا, تو نے رد کر دیا تو پھر کہاں جائیں گے, کون سی جگہ ہے یہاں بلا کے. ایک ہی تو آخری سہارا رہ گیا, سارے تو سہارے تھے, اور اوپر سے اللہ بھی کہہ رہا تھا اللہ پہلے آسمان پہ آنے کو ہے. اگر سے ہم گندے ہیں پر آخر اللہ کی نسبت سے ہمیں اللہ خوش تو ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. تو جب کل عرفات کا دن ہوگا تو اللہ پہلے آسمان پارا کرے گا, لاؤ لے کر آؤ ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کر آؤ, بارش کی قطروں کے برابر گناہ لے کر آؤ, درختوں کے پتوں کے برابر گناہ لے کر آؤ. جب سے لیل و نہار کی گردش شروع ہوئی ہے, کوئی 15 ارب سال سے لیل و نہار چل رہے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق, ان لیل و نہار کے گھنٹے بناؤ, ان گھنٹوں کے منٹ بناؤ, ان منٹوں کے سیکنڈ بناؤ, اس کے برابر گناہ لے کر آؤ. آؤ صحیح آج, مانگو صحیح آج, تم کہو گے یا اللہ توبہ میں کہوں گا غفر تو لکم ولا خبالی, جاؤ میں نے معاف کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. آج شیطان ذلیل ہے, حقیر ہے, فقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے. اور نجاؤنی شرفن غبرن, میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح ہے میرے بندے کپڑے اتار کے, برا گندا بال, بکھرے بال, برے حال, اور غبار آلود, تھکے ماندے, یہ میرے در پر آ گئے, یہ کیوں آ گئے, اور یہ میرے لیے آئے ہیں, تمہیں پتہ نہیں یہ میرے لیے آئے ہیں. آج اگر یہ میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئے جتنے بارش کے قطرے ہیں, آج کی بارش نہیں کل کی نہیں, آدم سے لے کر آدم بھی نہیں, آدم سے پہلے سے جو بارشیں ہو رہی ہیں ان سے لے کر قیامت تک جو ہوں گی, اتنی بارش اتنے قطروں کے برابر گناہ لے کر آئیں, ریت کے ذروں کے برابر لے کر آئیں, اور لیل و نہار کی گردش کے ایام کے برابر لے کر آئیں, درختوں کے پتوں کے برابر لے کر آئیں. آج میں انہیں معاف کر کے یہاں سے اٹھاؤں گا, ایسے نہیں چھوڑوں گا آج ان کو. تو بھائیو عرفات میں ہم صرف حاضری دینے نہیں جا رہے, ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں, توبہ کرنے جا رہے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ ہر سال حج کرتے ہیں, بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے, کچھ کا فرض حج بھی ہے. تو جو جب کوئی چیز رواج میں آتی تو اس کی روح نکل جاتی ہے, تو حج ایک رواج کی چیز بن گیا ہے. تو حج کرنے والا حج کرنے تو جاتا ہے, توبہ کرنے نہیں جا رہا کہ یا اللہ بس آج میں تجھ سے صلح کرنے آ رہا ہوں. آگے وہ آج او ہو میرا اللہ بھی کہتا من تقرب الی تلقیتہ من بعید, اور جو توبہ کرنے میرے پاس آتا ہے میں بھی آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. تو 6 گھنٹے دعا ہی دعا ہے, اور کوئی عبادت نہیں, وہاں دعا ہی دعا, دعا ہی دعا, مانگی رہیں مانگی رہیں مانگی رہیں. یہی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ کے برابر میں ربیہ بن امیہ کھڑے تھے, تو جب کوئی آپ نے بات کہنی ہوتی تو آپ ان سے فرماتا ربیہ لوگوں سے کہو
لوگوں سے کہو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ سکوت کرو, خاموش رہو, یہ کرو. اسی اثنا میں ایک صحابی کا انتقال ہوا, وہ اونٹنی سے گر کر مرے, تو آپ نے کہا سر ننگا رکھو, اسی میں اس کو کفن دے دو, قیامت کے دن یہ لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے. تو اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے اسامہ بن زید کو اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا, اور آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ اتر کے استنجا کیا, ہلکا سا وضو کیا. اسامہ نے پوچھا نماز کا نہیں, نماز آگے. پھر مزدلفہ میں آئے, آپ نے دوبارہ وضو کیا اور مغرب کی نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد آپ نے خیمے لگوائے, سامان اتروایا, اور اس کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی دوبارہ اقامت کے ساتھ, اور عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ نے آرام فرمایا فجر کی اذان تک. اس رات میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی. یہ آپ کا جو عمل ہے یہ ہے اللہ کے نبی ایسی زندگی لے کر آئے کہ جس میں کمزور سے کمزور کو بھی اتباع سنت کی توفیق ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی, ہمارے نبی نے کبھی عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی, کیونکہ امت کا ہر آدمی یہ کیسے کر سکتا ہے. تو آپ نے آرام فرمایا تاکہ حج میں ہمارے جیسے کمزور لوگ جو چل 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 تھک کے جا کے گریں گے, انہیں فجر پڑھنی مشکل ہوگی, تہجد کہاں سے پڑھتے پھریں گے. تو آپ نے خود تہجد نہیں پڑھی, کمزوروں کے لیے, تھکے ہوئےوں کے لیے آپ نے کتنا فضل, کتنے رحم کرم کا معاملہ فرمایا. لیکن یہ رات عبادت کی ہے, یہ رات بندگی کی ہے, یہ رات مانگنے کی ہے. جو ہمت والے ہوں, جو مضبوط ہوں, وہ مانگیں, وہ روئیں دھوئیں, وہ اللہ کے دربار میں آوازاریاں کریں. آپ فجر پہ اٹھے, اذان دلوائی, فجر کی نماز پڑھی, اور مشعر حرام والی مسجد پر جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر دعا میں مشغول ہوئے. اور اتنے میں ایک صحابی آئے, یہ کوئی بڑے بابرکت صحابی ہیں جن کی برکت سے بہت بڑی سہولت امت کو ملی. ان کا نام ہے عروہ بن مدرس بن طائی. کہنے لگے یا رسول اللہ اتعبت نفسی واکللت راحلتی, میں نے اپنی جان کو کھپا دیا, سواری کو گھلا دیا, میں لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے کوئی گھاٹی کوئی چوٹی ایسی نہیں چھوڑی جس کو میں نے برق رفتاری کے ساتھ نہ عبور کیا ہو, صرف اس آس کا میں بھاگا ہوں دوڑا ہوں تو مجھے آپ کے ساتھ حج نصیب ہو جائے. تو کیا میرا حج ہو گیا؟ حجر کی نماز انہوں نے مزدلفہ میں آ کے آپ کو لیا, میرا حج ہو گیا. صاحب نے فرمایا جس نے آج فجر کی نماز ہمارے ساتھ ادا کی اور پچھلے دن میں زوال سے لے کر آج کی اذان تک کسی وقت بھی اس میں سے گزر گیا تو اس کا حج ہو گیا. تو یہ کیا ہوا پتہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی نے 9 کے دن کو 10 کی رات بھی عطا کر دی. آج 9 کی رات ہے نا, کل 9 کا دن ہے. جب 10 کی رات آئے گی تو 9 تاریخ ختم ہوگی, مغرب پر 9 کی تاریخ ختم, اور 12 بجے انگریزی لحاظ سے بھی 9 کی تاریخ ختم. لیکن اس کی تو فیل اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ سہولت دی کہ آپ نے کہا 10 کی فجر بھی 9 ہی کا حصہ ہے. سارے سال میں کبھی ایک
بھالپور میں اجتماع تھا محرم کے دن سے,
اس طریقے سے بات کریں اجتماع شروع ہو گیا, پولیس ہم نے آپ سے کہا تھا آپ شروع نہ کریں تو آپ نے آج کیسے شروع کر دیا, شام کو تاریخ تبدیل ہوگی اب اگلی تاریخ. تو بےچارا پولیس والے لاجواب ہو گئے, وہ کوئی ٹینشن تھی. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ اس نے 10 کی رات بھی 9 کو دے دی, آج کی رات بھی 9 کی ہے اور آنے والی 10 کی رات بھی 9 کی بنا دی. عروہ بن مدرس کے تو خیر جو لیٹ ہو جائیں تو زوال سے لے کر, اس میں آپ نے فرمایا کل کے دن سے لے کر آج کے دن تک کسی بھی وقت میں جو گزر جائے. اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کے ایک قول کے نزدیک زوال سے کل, زوال سے پہلے بھی اگر کوئی عرفات میں سے گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے, اگرچہ وہ دم گاؤں اپنی جگہ پر آئے. باقی تمام آئمہ کے نزدیک زوال سے پہلے نہیں ہے, زوال کے بعد ہی ہے, اور مغرب کے بعد پھر مغرب کے بعد اگر جائے گا تو پھر دم ہے. تو اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے, اسامہ بن زید کو آپ نے عروہ بن مضرہ ستائی رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کے بعد آپ دعا میں تھے تو پھر ایک دم آپ روتے روتے ہنسنے لگے. صحابہ نے پوچھا یہ ہنسنے کی کیا بات ہے, کیا موقع ہے؟ تو آپ نے کہا امت کے لیے مانگ رہا تھا, وہاں اللہ تعالیٰ نے سب کی معافی کو تو کہا تھا لیکن ظالموں کو غاصہ نہیں بخشوں گا, یہاں مانگا تو اللہ نے ظالموں کی کبھی وعدہ کر دیا ہے. تو اس بات کو سن کر اور دیکھ کر شیطان رو رہا ہے, سر میں مٹی ڈال رہا ہے, تو اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے. تو اس کے بعد آپ وہاں سے چلے اور آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وادی محفر کو طے کیا. تو قبیلہ خسام کی ایک عورت ادھر آئی, اس طرف سے, اس طرف سے یعنی الٹی طرف سے آئی, پیچھے فضل بن عباس ہیں. اس عورت نے مسئلہ پوچھا, میرا باپ کمزور ہے, سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا, میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ اس مسئلے کے پوچھنے کے دوران فضل بن عباس کی اس خاتون پہ نظر پڑی تو ہمارے نبی نے پیچھے ایسے نا ہاتھ کر کے ان کے چہرے کو ادھر کر دیا, ادھر کر دیا, لوگ بھی ساتھ کھڑے ہیں ایسے کر, باپ بھی ساتھ کھڑے ہیں چچا عباس بن عبد المطلب. جب وہ خاتون چلی گئی تو آپ عباس کہنے گئے, یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بھرے مجمع میں یہ کیا کیا؟ لگئی سے بنا لگئی تو ہی نقائب نہ ہم نے. تو آپ نے ارشاد فرمایا دونوں نوجوان تھے, مجھے خطرہ ہوا شیطان کہیں چکر نہ چلا دے. یہ واقعہ کوئی اتفاق نہیں, یہ واقعہ جنت تک کے لیے ایک اصول بن کے پیش آیا ہے. اچھا یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں شیطان نے چکر دے؟ فضل, فضل کون ہیں؟ ابن عباس, چچا کے بیٹے ہیں. کون ہوئے؟ اہل بیت ہو گئے, آلے رسول ہو گئے, جن کی توفیل روشنیاں پھیلی, جن کی توفیل ایمان لوگوں کو نصیب ہوا. پھر یہ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ ان کے سینہ نبی کی پشت سے ملا ہوا ہے, یہاں شیطان کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. لوگوں نے کہا آپ کے پاس بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے. جن کی صحبت میں شیطان کو ایمان مل جائے, ان کی کمر کے ساتھ یہ سینہ ہے نفس کی جگہ,
یہ سینہ اور ہمارے نبی کی کمر ملی ہوئی تھی, تو یہاں شیطان کہاں سے آئے گا؟ وہ صحابی اور یہ صحابی, وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی, پاک لوگ, مغفور لوگ. تو پھر یہ قصہ اور یہ احتیاط کس لیے ہے؟ آج کے دن کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, کہ اگر مرد اور عورت میں پردے کو اٹھا دیا جائے گا تو پھر فحاشی کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر پردہ ختم ہو گیا مرد عورت کے درمیان تو بے حیائی کو کوئی نہیں ختم کر سکتا, بے حیائی آ کے رہے گی. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ بے حیائی کو روکنے کا ذرا سا پردہ ہے, پردہ, اس کے علاوہ نہیں رک سکتی بے حیائی. پردہ دل کا نہیں ہوتا, پردہ چہرے کا ہوتا ہے. مرد کے لیے نظر پردہ, نظر اس کی جھکی ہوئی ہو. ہمارے استاد صاحب سے رحمت اللہ علیہ, مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حج سے واپس آئے, کہنے لگے بیٹا مکے میں ایک شاگرد کے گھر میں رہا, ایک ہی کمرہ تھا, میاں بیوی رہتے تھے, دس دن اس کے کمرے میں رہا, اس کی بیوی تھی, مجھے قسم لے لو جو میری غلطی سے بھی اس کی بیوی پر نظر پڑی تھی. دس دن ایک کمرے میں رہ کر تم اس سے قسم لے لو کہ غلطی سے بھی میری نظر اس پر نہیں پڑی. یہ مرد کا پردہ ہے, عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے. شراباں تشریف لائے, آپ نے آتی آ کر وہ ساتھ کنکر مارے, تو اسامہ نے سواری کو پکڑا, بلال نے سایہ کیا, پھر اس کے بعد آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا, تو آپ کے سامنے لائے گئے, تو آپ 63 فٹ آپ نے ذبح کیے. ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا, 5 پیچھے کھڑے ہوتے تھے, ان میں سے ایک آگے آتا تھا, 4 پیچھے ہوتے تھے, تو وہ 4 آپس میں لڑنے لگ جاتے تھے کہ میں آگے بڑھ کے ذبح ہوں, میں آگے بڑھ کے ذبح ہوں. اس طرح 5-5 کر کے اپنے 63 اونٹ ذبح کیے. اس بعد اپنے برسا پھینک کر حضرت علی سے فرمایا کہ ایک ایک گوٹی سارے اونٹوں میں سے لے لو اور اس کو ہانڈی میں چڑھا دو اور اس کو پکاؤ, باقی جو لینا لے جانا چاہتا ہے لے جائے. اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی کی. پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے زمین پر بیٹھ کر کہنے لگے, اس طرح تیرے ہاتھ میں گردن, نبی کی گردن تیرے سامنے ہے, جو تو مرضی کرے. تو وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, یہ تو اللہ کا احسان ہے, آپ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی. پھر آپ نے دائیں طرف سے بال منڈوائے اور ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائے. ان میں سے خالد بن ولید نے کچھ پیشانی کے بال لے کر اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے, تو ٹوپی سر پہ رکھ کے اوپر لوہے کی ٹوپی رکھ کے جہاد کیا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے ان بالوں کی برکت تھی, خالد بن ولید نے بڑے بڑے لشکروں کو توڑ کے رکھ دیا, کبھی شکست نہ کھائی. اس کے بعد دائیں طرف کے بال آپ نے بائیں طرف کے بال منڈوا کر آپ نے وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے. اس کے بعد پھر آپ نے, ہاں, وہ جب آپ نے کنکر مارے تھے اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ خطبہ دیا, وہی 10-9 تاریخ والا خطبہ پھر آپ نے یہاں دہرایا, پھر اگلا کام کیا. اس کے بعد پھر آپ نے کھانا تیار ہو گیا تھا, وہ کھانا ہماری طرف تھوڑا مسالے دار ہو, تو وہ ابالا کو کچھ پک ہوا تو آپ نے شوربہ بھی پیا اور اس کا گوشت بھی کھایا. پھر آپ اپنی اونٹنی سے سوار ہوئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور آ کر آپ نے طواف زیارت کیا. یہ طواف زیارت آپ کا اونٹنی کا تھا, اسی طرح آپ استعلام کرتے تھے ایسے اس لکڑی کے ذریعے سے. پھر 2 نفل پڑھ کے آپ گئے حضر اس پر زمزم کے کنویں پر, اور وہاں جا کر آپ نے عباس سے کہا, میرا جی چاہتا میں خود لوگوں کو پلاؤں, کیونکہ آپ کے خاندان کے ذمے تھا, لیکن پھر لوگ میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, مجھے پانی دو. تو عباس نے کہا, بیٹے عبداللہ سے جاؤ, بیٹے وہ اپنی ماں سے کہو اس ڈول میں سے دے. آپ نے فرمایا, کس ڈول میں سے دو جس میں سے سارے پی رہے ہیں؟ کہا جی یہ گندا ہو گیا ہے. کہا جی یہی دو جس میں سارے پی رہے ہیں. تو آپ نے اسی ڈول میں سے پانی کے جس میں سے سارے پی رہے ہیں, جیسے اٹھایا اور یہ منہ کو لگاتے گئے, چڑھاتے گئے, چڑھاتے گئے, چڑھاتے گئے, چڑھاتے گئے, جب بھر گیا نا پیٹ, تو پھر وہ سارا اپنے اوپر اٹھا لیا, اسی کو اپنے اوپر اٹھا لیا, گرمی تھی بہت. پھر آپ نے اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی, یا ایک قول کے مطابق مینا میں پڑھائی. پھر اس کے بعد آپ مینا میں تشریف لائے, اور وہ دن آپ نے 10 تاریخ کا دن آپ نے پھر یہاں گزارا. 11 تاریخ کو یوم الاطارہ کہا جاتا ہے, سری پائے کھانے کا دن. وہ جب 10 کو قربانیاں کرتے تھے تو سری پائے وہ دیگوں میں چڑھا کر ساری رات پکاتے تھے, صبح اٹھ کے وہ تیار ہوتے تھے, وہ کھایا جاتا تھا, اس کو سری پائے کھانے کا دن کہا جاتا ہے, یوم الاطارہ. 11 تاریخ کو یہ راجہ نصر اللہ والفتح نازل ہوئی, تو اس میں اشارہ تھا آپ کے رخصی کا. تو پھر آپ تشریف لائے, آپ نے رمی کی, پہلی رمی کی, تو آپ نے اس کے بعد کتنی لمبی دعا کی؟ جتنا سورہ بقرہ سے پڑھنے میں وقت لگتا ہے, پونا گھنٹہ دعا کی. پھر دوسرے رمی کی تو پونا گھنٹہ دعا کی، پھر تیسری رمی کی، چونکہ اس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں، گھاٹی تھی، جگہ تنگ تھی، کھڑا ہونا مشکل تھا، اس لیے آپ نے یہاں دعا نہیں کی، نہ پہلے دن، نہ دوسرے دن، نہ تیسرے دن، کہ وہ رش کی وجہ سے وہ تنگی تھی، تو لہٰذا آپ پھر واپس آ گئے. رمی کرتے ہوئے آپ مینا کو آپ نے سیدھے ہاتھ پہ رکھا اور بیت اللہ کو الٹے ہاتھ پہ رکھے ہیں، اس طرح ادھر بیت اللہ ہو گیا، ادھر مینا ہو گیا. لیکن آج تو جس طرف سے بھی سہولت ہو اس طرف سے مارنی چاہیے. آج کل تو رمی میں جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، تو جس طرف سے آسانی ہو اس طرف سے. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، نہر میں نہاتے ہوئے منہ قبلے کی طرف ہو، پیٹھ قبلے کی طرف، انہوں نے فرمایا منہ کپڑوں کی طرف ہو، کوئی چور نہ لے جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں رننگ کرتے ہوئے وہاں سے رننگ کرو جہاں سے جان بچ جائے، جہاں سے سہولت ہو، آسانی ہو. اس کے بعد پھر آپ واپس سے شیٹ لائے، اور وہ دن آپ نے گزارا 12 کا دن، کوئی خطبہ نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی بیان نہیں. مزدلفہ کی رات میں آپ نے کمزور مستورات کو، کمزور لوگوں کو آگے جانے کی اجازت دے دی. آپ کی ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اجازت مانگی، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، وہ تشریف لے آئیں. لیکن ان سے فرمایا کہ طلوع فجر سے پہلے رمی نہ کرنا، طلوع فجر سے پہلے. 13 کی پھر آپ رمی کے بعد، 13 کی رمی آپ نے سواری پہ بیٹھ کے کی ہے، آپ تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز جا کر آپ نے سیف و بنی کنانہ میں ادا فرمائی. پھر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء چار نمازیں وہاں پڑھی. تہجد عشاء کی نماز کے بعد حضرت عائشہ نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی، تو آپ نے کہا اگر حج جو ہو گیا کہ نہیں میری شوقنوں نے کیا ہے میں نے بھی کرنا ہے، ان کا وہ گزرا گیا. تو آپ نے عبد الرحمان بن ابو بکر کو بلا کر فرمایا جو اپنی بہن کو تنہین سے احرام بنوا کے عمرہ کرا کے لاؤ. تو ان کو عمرہ کرانے چلے گئے، آپ نے آرام کیا اور تہجد کے وقت اٹھے اور سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے. اتنے میں سامنے سے آگے دونوں آ رہے تھے، بہن بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور عبد الرحمان. پھر آپ نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا، یہ طواف ودا. طواف کرنے کے بعد آپ ملتظم سے چمٹ گئے، ایسے دونوں ہاتھ وہ لمبے کر کے اور یہ سیدھا گال سینہ ایسے لگا کے اس طرح کافی دیر آپ کھڑے رہے، روتے رہے، کھڑے رہے، روتے رہے. اس کے بعد آپ نے آ کر فجر کی نماز پڑھائی، اس میں وطور کی تلاوت فرمائی. ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تھک گئی ہوں، میں طواف کیسے کروں؟ آپ نے کہا میں نماز پڑھاؤں گا، تم سواری پہ بیٹھ کے طواف کر لینا، طواف ودا. تو طواف ودا کے دوران پھر حضرت فجر کی نماز کے دوران حضرت ام سلمہ نے طواف ودا کیا. جب واپس لوٹے تو کہہ گئے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو منسل شروع ہو گئے تھا، او ہو یہ تو ہمیں بٹھا کے رکھ دے گی. پھر آپ نے کہا کیا اس نے طواف زیارت کر لیا ہے؟ کہاں جی طواف زیارت تو ہو گیا، طواف ودا نہیں ہوا. کہا کوئی نہیں، چلو چلو الرحیل، بس واپسی. پھر آپ نے زمزم کا پانی ساتھ لیا اور یہاں سے آپ 14 تاریخ کو چلے اور 22 کو آپ دوبارہ ذوالحلیفہ پہ پہنچ گئے. وہاں آپ نے رات قیام کیا. صبح جب آپ جبل احد پر آپ کی نظر پڑی مدینے آتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا جبل یحبنا ونحبه، یہ وہ جبل ہے جو ہم سے پیار کرتا اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یہ تو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج. اب اس میں مسائل میں علماء کا اختلاف ہے، علماء آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے پوچھ پوچھ کے کرتے رہیں، چلتے رہیں. یہ سفر ہم سے کچھ مطالبے کرتا ہے چند ایک، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ہم عرفات میں جا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا، عرفات کے میدان کا تقاضا ہے توبہ کرنا. یہ 9 تاریخ کا تقاضا ہے توبہ. یہاں پہلا حاجی، پہلی حاجن تھے اما حوا بابا آدم، انہوں نے آ کر یہاں توبہ کی تھی. تو ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ وہاں جا کے توبہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں معاف کرنا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ سب سے زیادہ پسند عمل اللہ کو گنہگار کا رونا اور توبہ کرنا ہے. ایک روایت میں نے پڑھا، بڑا زمانہ ہوا، یاد نہیں ہے وہ کہاں پڑھا تھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، الدمعۃ الواحدہ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے. اور جو شروع ہو جائے ساری زندگی لگا رہے ہیں، لہٰذا اس کا تو خاص کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار. تو بھائیو، مستورات سے بھی گزارش آپ سے کہ جب ہم عرفات میں جائیں، ہم توبہ کرنے کے لیے جائیں. ہمارا وہاں کا قیام ہے،
اس شہنشاہ کے دربار میں جا کر اپنے گناہوں کو یہ میرے گناہ ہیں تو فضل فرما دے اور مجھے معاف کر دے. اور معاف کرنے کا نظام ایسا زبردست ہے کہ اللہ قارون جب زمین میں دھنس رہا تھا, آج کا تو کافر بھی قارون سے اچھا ہے, ہم تو مسلمان ہیں, قارون جب زمین میں دھنس رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو معاف کر دو, تو وہ کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو. جب سارا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تو نے نہ بخشا, تو نے نہ معاف کیا, مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر کے باہر کھڑا کر دوں. تو اس لیے بھائی ہمارا جو وہاں کا قیام ہے وہ وہاں بڑے قیمتی لوگوں کے آنسو ہیں, وہاں بڑے عظیم لوگوں کی آہ و بکا کی گونج ہے جو آج بھی وہاں پر موجود ہے. تو وہاں ہمارا جانا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہے, توبہ کرنے کے لیے ہے, اور یہ اس کا سب سے پسندیدہ عمل ہے. اور اس لیے اس دن کی ساری ساری عبادت دعا ہی ہے, دعا ہی ہے, اللہ کو دکھ رہے سنانا, اسی کے سامنے رونا دھونا. دوسری چیز جو ہے وہ 10 تاریخ کو جب ہم مینا میں آئیں گے تو مینا میں ایک 10 تاریخ کا ہمارے اوپر ایک تقاضا ہے, وہ ہے آج سے آپ کو 4000 سال پیچھے اگر دیکھنے کی کوشش کریں, اگر سے بڑا ناممکن ہے دیکھنا کہ یہاں ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک اس کے سامنے ایک معصوم لڑکا ہے, وہ لڑکا نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی نوکر ہے نہ کہیں سے پکڑا ہوا ہے, اس کی پشت سے نکلا ہے 60 برس کی دعاؤں کے بعد, یا اللہ بچہ دے, یا اللہ نیک دے. جب مل گیا, جب وہ کھیلنے بھاگنے دوڑنے والا بن گیا تو اللہ نے کہا چھری اٹھا رہے اسے گردن پہ پھیر دے. تو یہاں جمرہ عقبہ کے پاس باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے, 10 کا دن ہے اور باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے تجھے ذبح کرنا ہے, تیری کیا رائے ہے. آگے بیٹا کہتا ہے یا ابتے کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بجائے پریشان ہونے تو خوش ہو گئے, اور تفعل بغیر فا واو ثم کے بتاتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا تقاضا ہوا ابھی کرو, فوراً کرو, دیر نہ لگاؤ. ما تؤمر, جس طرح ذبح کر تجھے جیسے تجھے پسند ہو, الٹا لٹا کر سیدھا لٹا کے دائیں کروٹ بائیں کروٹ کر جا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. ابن قدامہ نے ایک روایت نقل کی ہے اس پر, قوم ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ تو خوشی ہو گیا, کس بات کی خوشی؟ تو آپ کی جدائی پہ اللہ ملے گا, اللہ آپ سے اچھا ہے, دنیا کی جدائی پہ جنت ملے گی, جنت دنیا سے اچھی ہے, البتہ مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے کہ اسے بڑا دکھ ہوگا. تو اپنا کرتا اتار دیں, کہ یہ کرتا میری ماں کو دے دیں, اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دیں, اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں, اپنے چہرے پہ پٹی باندھ لیں, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں, تاکہ آپ کی شفقت کہیں ہاتھ کو روک نہ دے, میرے ہاتھ پاؤں کی اگر حرکت کہیں آپ کو تکلیف نہ دے دے. فلما اسلم وتلہ للجبین, آسمان زمین کی گردش رکنے کو ہو گئی, پہاڑوں کے سانس تھم گئے, رک گئے, ساری کائنات میں بھونچال, ساری کائنات کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. جب 92 برس کے بوڑھے باپ نے اپنا گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا, اس کی گردن کو اٹھا رہا ہے, ذبح کرنا خوبصورت ذبح کرنی اوکھی ہے تو پتر پہ ذبح ہوتا ہے. جب اس کی گردن کو اٹھایا اور کہا اے میرے رب اگر تم مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی, تو آج پھر اپنی ناراضگی دور کر دے, اور اگر تیرا امتحان تھا میرے لیے کوئی تو آج مجھے امتحان میں پاس کر دے. ان کلمات نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رولا دیا اور فرشتوں کے بھی ہائے ہائے ہو گئی, اور یہ کہہ کر ابراہیم نے جو چھری چلائی تو آسمان سے آواز آئی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. واہ 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 ابراہیم, تو نے مجھے خوش کر دیا, تو نے مجھے خوش کر دیا, ہاں یہی کام ہوتے ہیں میرے ماننے والوں کے. تو 10 تاریخ کو چھری چلانی ہے, بکرے پر نہیں, اپنے جذبات پر, احساسات پر, شہوات پر. وہ دیکھو اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ چھوڑ دو, ہم سے کہہ رہا ہے حرام پہ چوری چلاؤ, جھوٹ جو پہلے ہی حرام ہے, زنا جو پہلے ہی حرام ہے, غیبت جو پہلے ہی حرام ہے, سود جو پہلے ہی حرام ہے, ماں باپ کی نافرمانی جو پہلے ہی حرام ہے, گانا بجانا, موسیقی, یہ فلمیں, یہ ڈرامے جو پہلے ہی حرام ہے, یہ ان پہ چوری چلاؤ. وہ تم وہ تھوڑا ہی ہو جو بچوں پہ چھری نہ چلاؤ گے, میں تم سے وہ چھڑوا رہا ہوں جو پہلے ہی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے, جن کی پہلی گنجائش کوئی نہیں ہے. 10 تاریخ کو یاد کرو, بوڑھا باپ ہے اور جوان معصوم 6 برس کا بچہ ہے,
پرایا بچہ بھی ہو تو پیارا لگتا ہے جب وہ اپنی کوخ اپنی پشت سے نکلا ہو, جس ماں نے جنم دیا ہو, اور 6-7 برس کی عمر میں کیا گزری ہوگی, اور چلا دی چھری چمت تک کے لیے ہمارے لیے سبق دے دیا گیا کہ ہاں 10 تاریخ آ گئی ہے, آج چلا دو چھری اپنے گندے جذبات پر, گندی شہوات پر, گندے جذبوں پر چلا دو چھریاں. یہ ہم سے مطالبہ کیا گیا. تو بھائیو 10 کا مطالبہ اس سے بھی بڑا مطالبہ ہے کہ ساری زندگی من چاہی نہ ہو, رب چاہی ہو. اللہ کی قسم, یاد رکھنا, جو اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگے ساری زندگی غمگین رہے, جو رب کو خوش کرنے میں لگے وہ یہاں بھی خوش ہو گئے وہاں بھی خوش ہو گئے. اپنے آپ کو خوش کرنے والوں کو کبھی ہم نے خوش دیکھا نہیں, انہیں ہمیشہ تڑپتے دیکھا ہے ماہی گئے آپ کی طرح. وہی خوش رہے جنہوں نے اللہ کو خوش کرنا اپنا کام بنا لی. یہ دوسرا مطالبہ ہے, حقیقت حج کی حقیقت ہے. تیسری چیز جو ہمیں اس حج میں مل رہی ہے وہ 11 تاریخ کو مینا کی وادی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل مل رہی ہے. وہ دعوت کا کام ہے, وہ تبلیغ کا کام ہے, جو آپ بھائی سمجھ صرف تبلیغی جماعت کا سمجھتے ہیں, یہ تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے. 11 تاریخ کو جب یہ آیت سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, جس میں اشارہ تھا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے, تو آپ نے اس دن غنی کرنے کے بعد ایسے زور سے خطبہ دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ عرفات میں ربیہ ساتھ کھڑے تھے, آپ ان کو کہتے ربیہ لوگوں سے کہو یہ کرو یہ کرو, لیکن عرفات 11 تاریخ کو مینا میں جب آپ کی آواز بلند ہوئی, ایسا جوش تھا آواز میں کہ مینا میں جہاں جہاں جس کا خیمہ تھا, ہر مرد عورت اپنے اپنے خیمے میں آپ کی آواز کو پوری طرح سن رہا تھا. قریب اور دور کے سننے والوں میں فرق کوئی نہ تھا. ابو یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ کے چچا کے ہاتھ میں آپ کی اونٹنی کی نکیل تھی, ازبا اونٹنی پر سوار تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اونٹنی کے بالکل منہ کے نیچے کھڑے تھے, اور اس نے آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ ساری مینا کی وادی گونج اٹھی. اس میں آپ نے فرمایا هل بلغت, بولو میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں. بلغت فقد بلغت, پہنچا دیا تھا. فلیبلغ الشاہد الغائب, اب تم آگے پہنچا دو. تو مینا میں آ گئے نا 11 تاریخ کو, یا تو دائیں بائیں ہو کے نکل جاؤ, ہے دم دے کے نکل جاؤ, 11 تاریخ کو اور ہی نہیں آنا ہے. تو تبلیغ فٹ ہو گئی. فلیبلغ الشاہد الغائب, فلیبل 3 دفعہ آپ نے کہا هل بلغت, میں نے پہنچایا, پہنچایا. فلیبلغ الشاہد الغائب, اب آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا. یہ تیسری چیز ہے جو اس حج کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. حج کے ذریعے سے ہجرت کا دروازہ کھلا. آپ 11 آپ نے ہر سال حج کیا ہے, جب آپ مکہ میں تھے ہر سال حج کیا ہے. 11ویں سال کا حج تھا نبوت کا, تو آپ کو 6 نوجوان ملے, ابو الحسن بن تیحان, عبادہ بن ثابت, عبداللہ بن رواحہ, اسد بن زرارہ, نعمان بن حارثہ, سعد بن الربیع, 6 نوجوان ملے. آپ نے ان کو دعوت دی, وہ مسلمان ہوئے. اگلے حج میں 12 آئے, وہ مسلمان ہوئے. اس سے اگلے حج میں 72 آئے, 2 عورتیں ام منی ام عمارا, اور 70 مرد. بیعت ہوئی اور طے پایا کہ اب میں مدینے آؤں گا. نبوت کے 14ویں سال ستمبر کے مہینے میں آپ نکلے ہیں, اور یکم ربیع الاول تھا, اور ادھر ستمبر کا مہینہ تھا 22 تاریخ, 14 تاریخ آپ وہاں سے نکلے, اور 8 دن کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں. قبا میں قیام فرما کر پھر آپ 2 ہفتے قیام کیا, پھر آپ مدینہ میں اترے. آپ مدینہ میں خوشی منائی جا رہی, عید ہو رہی ہے, رسول اللہ آ گئے, عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں, بچیاں باہر آ گئیں. جو بچیوں نے اشعار پڑھے وہ سلبدی تھے, کسی نے پہلے یاد نہیں کرائے تھے. سنیا گھاٹی ہے, آپ گھاٹی سے پہلے یوں آ رہے ہیں, پھر آپ کی اونٹنی ایسے چڑھتی ہے, پھر نیچے اترتی ہے. جب آپ یوں چڑھے چڑھے پہلے اونٹنی, پھر آپ نیچے جو تھے, یوں ہی آپ کا سر ایسے سامنے چہرہ نمودار ہوا, ساری بچیوں کے منہ سے ایک دم نکلا کل ہل بدر علینا, وہ 14ویں کا چاند چڑھایا. یہ پڑھایا ہوا نغمہ نہیں تھا, پڑھایا ہوا نظم نہیں, سب نے ایک دم طلع البدر علینا من سنیات الوداع, وہ وداع کی گھاٹی سے 14ویں کا چاند چڑھایا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, ہم پہ بھی اللہ کا شکر فجر ہو گیا. ایہا المبعوث فینا جئت بامر مطاع,
اے اللہ کے نبی آپ وہ دین لائیں جس پر ہم چل کے دکھائیں گے. 500 انصار نے آپ کی اونٹنی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور آپ کی اونٹنی چل رہی تھی اور 500 صحابہ انصار آپ کے دائیں بائیں حالہ بنائے ہوئے چل رہے تھے جیسے زہد کے گرد حالہ چلتا ہے. اور پھر ایہا جیتا شرفت المدینہ مرحبا بکا یا خیر داعی, آج آپ کی آمد سے ہمارا شہر نورانی ہو گیا یا رسول اللہ. آپ سب سے بہترین نبی ہیں جو انسانیت کو اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں. یہ حج کے ذریعے سے پھر آپ نے حج کیا, حج پہ امانت کو منتقل کیا. تو میرے بھائیو حج کے جو ظاہری احکام ہیں ان کی کمی بیشی تو آپ علماء سے پوچھیں گے, آپ کے ساتھ ساتھ ہیں آپ کو بتا دیں گے, اس کا طریقہ نکل آئے گا. لیکن اگر توبہ نہ کی 9 تاریخ کو, 10 تاریخ کو اپنے جذبوں کا قربان کرنے کا عہد نہ کیا, 11 تاریخ کو عالم میں اسلام کے پھیلانے کا عہد نہ کیا, تو حج کی حقیقت نصیب نہ ہو. تو حقیقت لے کے لوٹنا ہے, بن حقیقت کے نہیں لوٹنا. اس حقیقت کو لے کر جاؤ بھائیو, یہیں سے اسلام کا نغمہ, یہیں سے اسلام کی فضائیں, یہیں سے اسلام کا پیغام تھا جو سارے عالم میں پہنچا اور پھیلا ہے. یہ درد لے کے جاؤ, یہ غم لے کے جاؤ. مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ بات سجھائی جو آج کے دور کا درد کا علاج تھا. 1918 میں ہجرت کر کے آ گئے مدینے کے, ہم کو نا امید ہوں کوئی کام نہیں ہوگا. یہ اللہ نے کہا واپس خواب میں حضور ملے, واپس جو اللہ کام لے کر. 1926 میں پھر یہ گشتیں شروع کی اور چلتے 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 6 بر اعظم اللہ نے بات کو پہنچا دی. تو بھائیو تبلیغ کو اپنا کام سمجھو, ایک ہی تو کام ہے جس نے امت کو جوڑنے کے لیے بڑی قربانیاں ہوئی. تو تبلیغ کو یہ نہ سمجھو کہ صرف تبلیغی جماعت والوں کی سمجھو, یہ بڑا حسین کام ہے جو اللہ نے صدیوں کے بعد امت کو دیا. تو انسان وہ ان لوگوں تک اللہ نے ہدایت کی آواز کو پہنچایا ہے جہاں تک پہنچنے کا سوال نہیں. 1996 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں کام شروع کیا, اسٹیج کے اداکاروں میں جنہیں ہر کوئی ذلیل کہتا ہے, حقیر کہتا ہے. آج ہمارے حج کا جو میں تو دوسروں کے ساتھ آیا تھا, پھر یہ جدے والوں کے ساتھ آ گیا. ہم جو 150 کا قافلہ پاکستان سے آئے ہیں, اس قافلے کا جو امیر ہے وہ ایک مشہور اداکار تھا, اب وہ اس قافلے کا امیر ہے. وہ اس زمانے میں مشہور اداکار تھا اسٹیج کا, اور اب وہ ہمارا جو قافلہ پاکستان سے آیا اس کا وہ امیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس محنت کو کرتے 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 ہر طبقے میں پہنچا. اس طرح رمضان میں ہم نے آپس میں مشورہ کیا, بھائی یہ جو ہجڑے ہیں یہ بھی تو اللہ کے نبی کی امت ہیں, ان پر ان کو کیوں نہیں کوئی جا کے پوچھتا. ہم نے جماعت بنائی, کہانی لمبی ہے, ہم نے بڑی مشکل سے ان تک رسائی حاصل کی. ہمارے ساتھی انہوں نے ناچنا شروع کر دیا, گانا شروع کر دیا, نہ وہ سٹیریو بجانے شروع کر دیا. ہمارے ساتھی بیٹھے اور صرف بھگانے کے لیے بھاگ جائیں, یہ کہاں سے مولوی ہمارے پاس آ, وہ ناچ رہے ہو, یہ پھر بھی بیٹھے ہیں. کہ یہ تو مولوی جاتے ہی نہیں, نہ ناچنے پہ گئے نہ گانے پہ, یہ کیا بلا ہیں. پھر اخیر کہنے کہ ہاں جی دسو کی گل ہے. پھر ان کو دعوت دی, تو ان کا سردار تھا بھاگی نام تھا اس کے, وہ تیار ہو گیا. باقی تو ڈر گیا کہ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اس کو لے کر مسجد میں آئے تو اس نے نماز پڑھائی, تو کہنے لگا میرے پاس لے کر آئے, کہنے لگا میں نے آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے, میں نے آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی. میں نے پوچھا عید بھی نہیں پڑھی, کہنے لگا عید بھی کبھی نہیں پڑھی, آج میری زندگی کی پہلی نماز. میں نے کہا مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہ لوگ نفرت کرتے تھے, ہم ان سے نفرت کرتے تھے, تم لوگوں نے محبت کی, ہم آگے. میں نے کہا پھر اوروں سے تو ملاؤ. ان کو ملاتا ہوں. تو اس نے کوئی 7-8 خسرے اکٹھے کر دیے. پھر ان کو ہم نے بٹھایا, اکرام کیا, نمازیں پڑھائیں. ان کی 3 دن کی جماعت بنائی, 3 دن کی جماعت میں نکلے. ان میں سے ایک آتے ہی واپس اعتکاف میں بیٹھ کر 10 دن کا اعتکاف کیا. ان میں سے ایک تھا, وہ بڑا روتا تھا, کہنے لگا میں ایک دفعہ گیا تھا مسجد میں تو کسی نے مولوی صاحب کو کہا یہ خسرا ہے. تو ان کا خسرے کا مسجد میں کیا کرنا, نکال دو اس کو. تو لوگوں نے مجھے مسجد سے نکال دیا. اس کے بعد میں آج آیا ہوں, تم لے کر آئے تو میں آیا ہوں. تو ابھی جب میں حج پہ آ رہا تھا تو میں اپنے گاؤں میں تھا, تو وہ مجھے بھاگی ملنے آیا. کہنے کا دیکھو میں نے اب توبہ کر لی ہے, اب میں نہیں ناچوں گا.
تو اب مجھے کام تو کچھ آتا نہیں، پھر کوئی میرے راشن پانی کا تو انتظام کر. ان کا انشاءاللہ وہ میرے ذمہ ہے، لیکن تو اب پکا رہا ہوں کہ میں تو اب مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، قاعدہ سیکھ رہا ہوں، نماز سیکھ رہا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. پوچھ لو سب سے، میرا اب دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس طرف ہو جاؤں. اس طرح اللہ تعالیٰ امت کے ہر ہر طبقے میں اس بات کو پہنچا رہا ہے. تو اس قدر تبلیغی جماعت کے ذمہ نہ سمجھے، جس کے خوبصورت اصول ہیں کہ انہوں نے توڑ کی باتوں سے بچ کر، نفرت کی باتوں سے بچ کر، محبت بھرے انداز میں بات کر 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 کے ساری دنیا کے ہر ہر طبقے میں اللہ نے بات کو پہنچا دیا. تو بھائیو اس کے بھی ارادے کر کے جانا اور توبہ کر کے جانا. جب آپ پاکستان جائیں، انڈیا جائیں، جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، تو چار مہینے چلے کی جہاں بھی کوئی ترتیب بنے وہ ضرور وقت لگائیں. یہاں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی گشتوں کی ترتیب بنتی رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رہنا قیمتی بنائے گا، بابرکت بنائے گا، ہم اوروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے. یہاں ایک لڑکا تھا جدے کا، اس کا نام ہانی، وہ آیا تھا قطر میں تو مجھ سے ملا. تو اس نے دو تین دفعہ خودکشی کی کوشش بھی کی تھی، نشوں میں غرق تھا. تو میں نے پوچھا تم نے کیسے توبہ کی؟ کہا میرے تو سگے بھائی مجھے چھوڑ گئے تھے، ماں باپ چھوڑ گئے تھے. تو میں ایک جگہ کھڑا تھا تو ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ انا اخوک فی الاسلام. کہنے لگا یہ ایک جملہ مجھے کھا گیا تھا، میرا تو بھائی مجھے بھائی نہیں کہتا، یہ مجھے کیسے کہہ رہا میں تیرا بھائی ہوں. انا اخوک فی الاسلام. اور ہم فلاں مکان پر ہم تشریف لائیں گے. چلو ان کے ساتھ گیا، بہت سنی، اللہ نے زندگی بدل دی. چار مہینے لگے ہو، کتنوں کی وہ زندگی بچانے کا ذریعہ بن. سے بھائیو ایسی مدینہ منورہ میں ایک نوجوان تھا، یہ گٹار بجاتا تھا، گٹار. وہ نکلا اور جنوبی تھا، جنوبی، غسل میں نہیں گیا. تو ہمارے اس کو ساتھی ملے، اس کو مسجد کی دعوت دی. تو یہ اس وقت کا بات ہے جب ابھی کام کھلا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو مسجد میں جا نہیں سکتا ہوں. خیر اس کو لے گئے، غسل کروایا، کپڑے پہنائے. اللہ نے اس نوجوان کی زندگی کو بدلا، وہ تو کوئی ولی اللہ ہی بن گیا. میں حیران ہوں اس شخص، اس کی کرامات ہیں. تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس آ گئے کچھ دوست تھے علماء. کہا یہ تم کن کے پاس پھنس گئے؟ تو سارے جاہل لوگ ہیں. میں کہا عالم آئے نہیں، جاہلوں نے پھنسا لیا تو کیا کرتا. کہ یہ تو سارے بدعتی لوگ ہیں. کہ سنت والے آئے نہیں، بدعت والے آئے گئے، انہیں پھنسا لیا. تم آ جاتے، تم کیوں نہیں آئے؟ اگر تم سنت والے تو تم آ جاتے، تم علم والے تم آ جاتے، تم کیوں نہ آئے؟ میں تو کب سے گٹار بجا رہا تھا، مدینے میں گٹار بجاتا تھا. یہ پاکستان سے چل کے آ کے میری ہدایت کا ذریعہ مانا. تم مدینے میں رہ کر تم نے میرا خیال نہ کیا. تو جن کے ذریعے صلی اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے تو وہی پیارے لگے. تو یہ داستانیں ہیں، داستانیں میرے بھائیوں. تو یہاں سے جا کر وقت لگانے کی بھی ضرور نیت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ ہمارا یہ سفر قبول فرمائے، ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرمائے. امت پر خطرات ہیں، اتنے لوگ ہیں، کوئی تو رو کے مانگو اللہ سے، شاید کسی کی اللہ سن لے اور ان مشکلات سے یہ بیڑا پار ہو جائے. بڑی ہی بزرگوں کیفیات ہیں، رونے والے کوئی نہیں ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے اللہ کو منانا کون سا مشکل کام ہے. وہ تو خود کہتا مجھے مناؤ میں فوراً مان جاؤں گا، کوئی منت بھی نہیں اتنی بڑی کرواتا. تو بات یہ کہ رونے والے ہوں، کوئی اس کے سامنے تڑپنے والے ہوں تو مسئلہ تو آسان ہو جائے. تو بھائی یہ سفر، اس میں جو مشقت ہے اس کو بھی اللہ کے لیے برداشت کیا جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على سيدنا ومولانا انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے میرے رب، ہمارے اللہ، تو نے ہمیں بلایا، ہم خود نہیں آئے، تیرے کہنے پر آئے، تیری اجازت سے آئے. اور یا اللہ تیرا در، تیرا یا اللہ دربار آج تیرے فقیروں سے بھرا پڑا ہے. بے شک ہم بڑے گندے ہیں، گناہوں کے بوجھ لے کر آئے ہیں، غلاظتوں کے ڈھیر لے کر آئے ہیں. تو نے تو کہا تھا کہ میں اچھے بن کے آؤ یا اللہ، پر ہم تو اچھے بن ہی نہ سکے، گندے ہی ہو کر آئے، پہلے سے زیادہ غلیظ ہو کر آئے ہیں. اور گناہوں کی گندگیاں لے کر، آنکھیں گندی، زبان گندی، ہاتھ گندے، پاؤں گندے، وجود گندا، غلط غلاظت ہی غلاظت لے کر آئے ہیں میرے مولا. یا کہ اللہ تو اکیلا بادشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، یہ دنیا کے بادشاہ تو یا اللہ ہماری جان کے بھی در پہ ہیں اور فقیروں کے لیے ویسے دروازے بند کر دیتے ہیں، اے میرے مولا یہ تیرے فقیر اور فقیروں ہی آئے بیٹھے ہیں یا اللہ، یہ تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا، تو روٹھا ہوا ہے بڑے زمانے سے، اب تو مان جائے یا اللہ، ہم تو برباد ہو گئے میرے مولا، اپنے بھی مار رہے ہیں پرائے بھی مار رہے ہیں یا اللہ، اپنے بھی ہمارے پیچھے پڑے ہیں پرائے بھی پیچھے پڑے ہیں، جانے غیر محفوظ، مال میں غیر محفوظ، عزتیں غیر محفوظ، یا اللہ تو آ جا آ جا، کہ اب یا اللہ مسلمان کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، یا اللہ انہیں بتا دے تو شارق سے زیادہ قریب ہے، اب بھی ہے یا اللہ، دیکھیے کپڑے اتار کے احرام باندھے ہوئے یا اللہ، خیموں پہ بستر پہ بستر چڑھے ہوئے، پیشاب کی تنگی، وضو کی تنگی، کھانے کی تنگی، میرے مولا کتنے نوجوان، کتنے مرد عورتیں، کتنے جھکی کمر والے بوڑھے ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ، جن سے چلا نہیں جاتا، وہ ریڑھیوں پہ بیٹھ کے ہوئے ہیں، جن سے ایک قدم نہیں اٹھایا جاتا، ان کو بچوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، یا اللہ اتنے فقیر آ گئے ہیں، یا اللہ ابو بکر جیسے تو نہیں آئیں گے، عمر عثمان علی جیسے تو نہیں آئیں گے، اب فاطمہ عائشہ جیسی مائیں بیٹیاں کہاں سے آئیں گی میرے مولا، یہی ہم حقیر فقیر غلیظ گندے نکمے، یا اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا، مان جا، ساری دنیا نے ہتھیار ہم پر اٹھا لیے، یا اللہ کوئی جائے پناہ نہیں رہی میرے مولا، یا اللہ ہر وقت ہمیں اپنی عزتوں کے جان مالوں کے خطرے پڑ گئے، یا اللہ اے میرے رب تو آ جانا، ورنہ یہ تانا دیں گے تمہارا اللہ کہاں چلا گیا ہے، تمہارا اللہ کہاں چلا گیا ہے، یا اللہ تو آ جا ہم تجھے لینے آئے ہیں میرے رب، تو آ جا ہم تجھے لینے آئے ہیں میرے مولا، آیا ہماری سن لے، کوئی چیز کچھ نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ یا اللہ، تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ یا اللہ، تجھے جو اپنے محبوب سے پیار تھا، تجھے اس محبت کا واسطہ یا اللہ، آج ہم ڈرے ہوئے میرے مولا، تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں یا اللہ نیلام ہو گئی، عزتیں ان کی جوان بیٹے زیر و زبر ہو گئے میرے مولا، لاشوں کو کتے گھسیٹ گئے میرے مولا، کہیں تیرا پانی بفر کے آ رہا ہے، کہیں تیری ہوائیں طوفان بن رہی ہیں، کہیں یہ فرعون شداد ہمیں مٹانے پہ آئے ہیں میرے مولا، تو آ جا، ہم بھی خوف زدہ ہیں، ہمارے بچے خوف زدہ ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیویاں خوف زدہ ہیں میرے مولا، وہ آ جانا، بلا یو بدلنا ہم دن بعد خوف ہم امنا کر دینا یا اللہ، اے اللہ تجھے کون پوچھے گا یا اللہ، ہماری محنت مان لے یا اللہ، ہماری محنت مان لے میرے مولا، ہماری محنت مان لے یا اللہ، آ جانا یا اللہ، بچہ بھی ضد کر کے ماں کو اٹھا لیتا ہے، بچہ بھی ضد کر کے باپ کو اٹھا لیتا ہے یا اللہ، رو دھو کے اس کو اٹھا لیتا ہے یا اللہ، ہم بھی تیری تو آگے ہائے کر رہے ہیں یا اللہ، ہماری تو بس ہو گئی ہے یا اللہ، ہم تو ہلاک ہوئے پڑے میرے مولا، تو یا اللہ یہ فقیروں کے تو فیل آ جائے یا اللہ، اس وادی میں کوئی مرد عورت یا کوئی امن تجھے پسند ہو تو یا اللہ، امت کی تقدیر بدل دے یا اللہ، امت کی تقدیر بدل دے یا اللہ، بدل دے، علم چوہوں کی طرح پنجروں میں بند کر دیے گئے میرے مولا، علم مرغی کی طرح سے بس ذبح کیے جا رہے ہیں میرے مولا، اپنوں کے ہاتھوں میں بھی یا اللہ خنجر ہیں، غیروں کے ہاتھوں میں بھی یا اللہ، اب تو بتا ہم کہاں جائیں یا اللہ، تو مہربانی کر دینا یا اللہ، بس کر دے یا اللہ، اب بس کر دے میرے مولا، اب بس کر دے، اب بس کر دے، اللہ میں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اپنے عرشوں سے، اپنے پیار سے دیکھ لے یا اللہ، یا اللہ ہمیں پیار سے دیکھ لے میرے مولا، اے زمین و آسمان کے رب اپنے کرم کا معاملہ کر دے، فضل کا معاملہ کر دے، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں مولا، ہم ٹوٹی ہوئی کشتی پہ سوار ہیں میرے مولا، ہماری بھی آہ بھوکا ہے، ہمارے بچوں کی آہ بھوکا ہے یا اللہ، ہم پہ کوئی بھی تو رحم نہیں کرتا، تو نے بھی نہ کیا تو پھر ہم جائیں گے کہاں یا اللہ، ہمیں کوئی بھی پناہ نہیں دیتا، تو نے بھی نہ دی تو کہاں جائیں گے یا اللہ،
کہ اللہ او حفیظ اللہ او کریم اللہ او مہربان اللہ ہمارے لیے فضل کرم کا معاملہ فرما دے، ہماری عام حاضری قبول کر لے، دنیا اور آخرت عافیت والی دے دے، عافیت والی دے دے، ہمیں ان دکھ درد سے بچا لے میرے مولا، ہمارا یہ سفر قبول کر لے، ہم کل تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم بڑے گندے ہیں میرے مولا، مجرم عدالت میں پیش ہوتے ہمارے پاس کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، تیرا اپنا فرمان ہے ریت کے برابر گناہ لے کر آؤ، ہم اتنے ہی گناہ لے کر آ رہے ہیں اللہ، تو اتنی ہی بخشش لے کر آ جا میرے مولا، اتنی بخشش لے کر آ جا، دنیا کی جہنم سے بچا، آخرت کی جہنم سے بچا، یہاں کے دکھوں سے بچا، آگے کے دکھوں سے بچا، بچا لے میرے مولا، ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى النبي الكريم آمين.
مورخہ 7 جنوری 2006، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام عرفات میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا اللہ کی دربار کی حاضری، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل ڈی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813،